طریقے مجلس شروع کریں. اس تاخیر کی سبب بیان کرتا چلوں, صبح سے اب تک سندھ میں بدین سے تھوڑا آگے جا کر کشیا دیہات موجود ہیں. الحمدللہ ایک دیہات کے اندر 400 گھرانے موجود ہیں, ایک دیہات کے اندر 90 گھرانے موجود ہیں. ہماری بہت خواہش تھی کہ ان کو ایک وزٹ کریں. خوش قسمتی سے یہ دن تھا جس میں موقع مل رہا تھا, لیکن منصوبے کے برخلاف واپسی پر تھوڑی سی تاخیر ہوئی, جس کی وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانی پڑی. اس کے لیے انتہائی معذرت خواہ, اور منتظمین بھی یقیناً کافی پریشان ہوئے ہوں گے. آپ سب اپنی صحت و سلامتی اور منتظمین کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد اللہ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله درود بيجوا محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين, سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد و آل محمد. دین مبین, پروردگار عالم نے جو دین مبین ارسال فرمایا, اس کی خصوصیات میں سے ایک صفت میں اور آپ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں دین جامع, اور یہ دین کامل دین ہے. اس کا جامع ہونا اور اس کا کامل ہونا اس لحاظ سے کہ زندگی کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس دین کے اندر ہدایت موجود نہ ہو, اور کامل ہونا اس لحاظ سے کہ اس ہدایت سے بڑھ کر کوئی ہدایت ممکن نہیں ہے. بس آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم پیش آ رہی ہے, کوئی بھی مسئلہ ایسا پیش آ رہا ہے جس کے اندر ہدایت کی ضرورت ہے, وہ ہدایت آپ کو دین سے ملنی چاہیے, اور جو ہدایت دین سے ملے گی اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت ملنا ممکن نہیں ہوگا. اب اس میں بہت سارے سوالات ہیں کہ تمہیں اور آپ سن لیتے ہیں کہ یہ کامل نظام حیات ہے, لیکن اس کے باوجود سوالات بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا فزکس اور کیمسٹری کا علم بھی مجھے دین سے حاصل ہونا ہے؟ یہ کہ وہ علوم ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دین اور بے دین کی کوئی دخالت نہیں ہے. بعض علوم تو بہت واضح ہیں, مثال کے طور پر میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس کے بارے میں کوئی نہیں کہے گا کہ اس کے اندر دیندار میتھمیٹکس اور بے دین میتھمیٹکس کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا علم ہے جس کی دین کی ویلیو سے کوئی زیادہ مداخلت نہیں ہے. فزکس اور کیمسٹری کے بارے میں بھی شاید کوئی کہہ دے کہ ایسا ہی ہے, شاید کوئی کہہ دے, البتہ اورینٹیشن کا فرق ہوگا. ایک خدا کو ماننے والا فزکس کو کسی اور طرح دیکھے گا, ایک خدا کو ماننے والا کیمسٹری کو کسی اور طرح سے دیکھے گا, اور ایک خدا کا منکر فزکس اور کیمسٹری کو کسی اور طرح سے دیکھے گا, جس کی ہم بہرحال تشریح نہیں کر پائیں گے فی الحال. لیکن سیاست اور اقتصاد کے بارے میں کیسا ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مثال کے طور پر ایسے علوم ہیں جن کا میتھمیٹکس کی طرح دین سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں اگر تین بتائے ہوئے علوم کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس کا دین بے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، مثال کے طور پر اسٹرانومی اور مختلف علوم، لیکن سیاست اور اقتصاد اور وہ تمام علوم جن کو ہم انسانی علوم کہتے ہیں، ہیومن سائنسز، جن کو ایک اور اصطلاح میں سوشل سائنسز کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ ان کا دین اور بے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ان کا براہ راست تعلق ہے. اگر دین نہ ہو ان کی تعلیمات کچھ اور ہوں گی، اگر دین ہو تو تعلیمات کچھ اور ہوں گی. مثلا اقتصاد کے میدان میں ایک مسئلہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مورد بحث یہ نہیں ہے، صرف مثال کے طور پر درود بھیجے گا محمد والے، اقتصاد کی دنیا میں کہتے ہیں کہ اقتصاد کا پہیہ گھومتا ہی اس وقت ہے جب لوگ خرچ کریں، خریدیں، خرچ کریں، جس کو عرف عام میں ہم لوگ کہیں گے کنزیومرزم، خرید و فروش کی عادت انسانوں کی. اچھا کنزیومرزم نہ ہو تو کہتے ہیں پھر اقتصاد کا پہیہ نہیں گھومے گا. کنزیومرزم کسے کہتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مثال کے طور پر بغیر ٹی وی کے گزارا ہو رہا تھا، اب اچانک آپ کو ٹیلی ویژن پہ استدار کرتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئیں گے کہ نہیں بھائی، اگر آپ کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو آپ کی تو زندگی بیکار ہو گئی، آپ کو تو رکھنا پڑے گا. پھر کچھ پریشر ایسا بنے گا کہ آپ رکھ لیں گے. پہلے آپ نے بلیک اینڈ وائٹ رکھا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد کلر براڈ کاسٹ شروع ہوئی اور کہا کہ نہیں دیکھیے صاحب، وہ بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑا ہی عجیب سا ہوتا ہے، وہ تو سمجھے دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہوا، ابھی تو کلر آیا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے. تو آپ نے کلر لے لیا، پھر کلر کے اندر مثال کے طور پر بات ہوگی کہ بھائی جو آپ نے گھر میں ایک رکھا ہوا ہے، آپ کسی وقت آپ بیڈ روم میں دیکھنا چاہتے ہیں دو لیں، دو رکھیں، چلیے صاحب دو رکھ لیے. پھر کہا وہ خاتون خانہ کچن میں ہوتی ہیں، وہ کبھی دیکھ نہیں پاتی، آپ وہاں پر بھی ایک رکھیے، تین رکھ لیے. اب وہ صاحب کبھی آپ لان میں بیٹھیں گے، کبھی لان میں آپ چائے پی رہے ہیں نہیں دیکھ پائیں گے، تو آپ چوتھا وہاں پر بھی رکھیں. پھر بڑھتے چلے جا رہی، بڑھتے چلے جا رہی. اچھا اس کے بعد جب گھر کے ایک ایک کونے کھدرے میں ٹی وی آ گیا تو اب کہا کہ یہ تو فلیٹ اسکرین تھا، اب پلازما آیا. پہلے کرو اسکرین، پھر فلیٹ اسکرین، پھر پلازما، اب وہ تمام جگہوں پہ پلازما رکھی. اب تک بات تھی کہ 24 انچ کا ہے تو اب ہم آپ کو 60 انچ کا بھی دیں گے، 36 انچ کا دیں گے، 42 انچ کا دیں گے، 60 انچ کا دیں گے. اس کو کہتے ہیں کنزیومرزم، خریدو خریدو خریدو، کنزیوم کرو، خرچ کرو. کپڑے پہن لیے آپ نے، ابھی آپ کپڑے پہن کر خوش ہو ہی رہے ہوں گے کہ میں نے نئے کپڑے پہنے، تو پتہ چلا کہ یہ بھی آبسولیٹ ہو گئے، اب نئے آ گئے، اور خریدو. اچھا یہ اقتصاد کی دنیا میں ایکسپٹڈ ریالٹی یوں بنا دی گئی ہے کہ بھائی یہ تو قبول ہوئی بھی حقیقت ہے کہ اقتصاد کا پہیہ چلتا ہی کنزیومرزم پر ہے. اچھا اب اسلام سے کوئی پوچھے گا اس معاملے میں؟ اگر کوئی یہ کہ اقتصاد ایسا علم ہے جس میں اسلام غیر اسلام کی دخالت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ کنزیومرزم کیجئے. جب آپ کنزیومرزم کر لیں گے تو اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اس میں اور فضول خرچی میں کیا فرق ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام چلتا ہی کنزیومرزم کے اوپر ہے. اپنے آپ سے پوچھے اس میں اور فضول خرچی میں پھر کیا فرق ہے؟ اچھا ایک اور مسئلہ ہے، جب کنزیومرزم کی عادت ڈال دیتے ہیں تو انسان کے پاس تنخواہ تو اتنی ہے نہیں، خریدے گا کہاں سے؟ تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم آپ کو کارڈ دے دیں گے، اس پر آپ لون نہیں ہے، کریڈٹ فیسلٹی ہے، اور یہ تو ادا کرنا کوئی مشکل ہی نہیں ہے، قسطوں میں آپ ادا کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے سے کر کے آپ ادا کرتے رہیے گا. اچھا کوئی آخر میں پوچھنے والا نہیں کہ بالآخر پاکٹ سے جائے گا یا آسمان سے آئے گا؟ جانا تو پاکٹ سے ہی ہے. پوری دنیا کو بیوقوف بنایا، سب سے زیادہ اپنی قوم کو بنایا امریکنز نے. ارقام جو ان کی اعداد و شمار قرضے کے اوپر ہیں قابل تصور نہیں ہے، دماغ کہیں اور پہنچا دینے والی ہیں. اگر ہم کسی ایسے ماحول میں بتاتے ہیں جہاں اکنامکس کے جاننے والے نہیں ہیں تو ان کو وہ رقم سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی، وہ رقم سمجھانے کے لیے خود ایک لیکچر دینا پڑ جاتا ہے کہ یہ رقم کتنی ہے. مثلا آپ کے پورے ملک کی اقتصادیات میں جو ایکسپورٹس ہیں وہ 20 بلین ہیں، 20 ارب روپے، 20 ارب روپے. اگر 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، 1000 بلین ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے. کہاں 20 ارب، 1000 ارب، 1 ٹریلین بنتا ہے. امریکنز نے کریڈٹ کارڈ کے اوپر اور کمپنیز نے ایک دوسرے سے 80 ٹریلین قرضہ لیا ہوا ہے, 80 ٹریلین. قابل تصور ہے ایسا کسی کے لیے ہوتا کتنا ہے؟ اب ان کے سارے صدر, نئے آنے والے پرانے والے سب جمع ہوئے ہیں, $2 ٹریلین خرچ کر کے اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا. جو قرضہ ہے وہ 80 ٹریلین ہے اور 2 ٹریلین خرچ کیا ہے اور کہہ رہے ہیں اس سے معاملہ صحیح ہوگا. قطعاً صحیح نہیں ہوگا. مجھ جیسا اقتصاد کا طالب علم بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا. 3-4 سال تک دنیا اس آگ میں پسے گی, ابھی تو شروع ہوا ہے, 3-4 سال سے پہلے نہیں جائے گا یہ, اور اسی دوران جنگیں بھی ہوں گی. اگلے 3-4 سال دنیا کے امن و سکون کے اعتبار سے سیاسی اور اقتصادی میدان میں وحشتناک ترین سال ہوں گے شاید گزشتہ 100 سال کے. گزشتہ 100 سال میں ایسا وقت نہیں آیا تھا جو اب آ رہا ہے اور ابھی مزید آئے گا. اچھا, یہ کنزیومرزم کی بنیاد پر انہوں نے پھیلا دیا, ہر طرف یہی کام کر دیا. کس نے اسلام کی رائے دی؟ جیسے ہم نے اسلام کی رائے دینے کی کوشش کی, کہا دیکھیے بھائی یہ جو اقتصاد ہے یہ ایسا علم ہے جس میں دینداری بے دین نہیں ہوتا, سب نے یہی کرنا ہے. نہیں, یہ نہیں کرنا, اسلام نے فضول خرچی کا ہے. تو پھر اقتصاد کا پہیہ کیسے گھومے گا؟ اگر آپ کی بات قبول کر لیں, فضول خرچی نہ کریں, قناعت کریں, تو اقتصاد کا پہیہ تو رک گیا. بھائی قناعت کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ نے اگر 4 کپڑوں کی ضرورت ہے, 4 جوڑی کپڑے کی, تو 4 جوڑی بنائیے, 5 کیوں بنا رہے ہیں؟ 6 کی ضرورت ہے تو 6 بنائیں, 7 مت بنائیں, جتنی ضرورت ہے اتنے پہ اکتفا کر لیں. تو یہ کہتے ہیں پھر اقتصاد کا پہیہ رک جائے گا. ابھی تو ہم لوگوں کو بار بار کپڑے بدلوا رہے تھے تو ٹیکسٹائل کی پروڈکشن بڑھ رہی تھی, جب آپ کپڑے بنانا ہی بند کر دیں گے تو ٹیکسٹائل کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. ٹیکسٹائل کی پروڈکشن کم ہوگی تو پھر لوگ جاب لیس ہو جائیں گے. ہمارا اس کا جواب یہ ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ نے پوری آبادی میں سے 15-20% کو کنزیومرزم دے کر ان پر اقتصاد کا پہیہ چلایا ہے.
اور محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
اچھا, اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو 15-20% دولت مند تھے ان کی خواہشات پر پوری اقتصاد کا پہیہ گھوما. مثلا فلاں مال کس کے لیے کھل رہا ہے؟ جو اس کی دکان کا خرچہ ہے, جو اس کے اندر بکنے والی چیزوں کی قیمت ہے, اس سے پتا چل رہا ہے صرف 15% والوں کے لیے. عام آدمی جا ہی نہیں سکتا اندر, پبلک میں جانا ہی نہیں ہے اس کے اندر, ان کے لیے ہے بھی نہیں, جا کے کیا کریں گے وہ. یہ ہے ہی ان 15% لوگوں کے لیے, 15-20%. تو پوری اقتصادیات کا پہیہ گھمایا 15% کے اوپر. اب ظاہر ہے انہوں نے 4 جوڑی کپڑے لے کے اگر روک لینا ہے پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. وہ تو ان کو گھمانا ہے, اب ان کو گھمانے کے لیے کنزیومرزم دے دیا کہ وہ گھماتے رہیں گے. اچھا, وہ پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ وہ اس 80% سے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے اوپر خرچہ کریں گے. تو 80% غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے, 20% امیر سے امیر تر ہوتے جائیں گے, اور ان کے کنزیومرزم کے اوپر چند سرمایہ دار اور بڑے سرمایہ دار بنتے جائیں گے. یہ اقتصاد کا پہیہ ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے فضول خرچی مت کرو, قناعت کرو. اچھا, اگر وہ 20% قناعت کا درس سیکھ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ 20% قناعت کا درس سیکھ گئے مولا کے ایک جملے سے, فرمایا جو تمہارے مال میں تمہاری ضرورت سے بڑھ کر ہے اس میں تم غریبوں کے خزانچی ہو. یہ جملہ میں دوبارہ عرض کروں گا, اتنا آسان نہیں رہے گا یہ جملہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پوائنٹس میں سے ہے جس سے ہمیں یہ پتا چلے ہم کہاں ناانصافی کر رہے ہیں. 15-20% کو تو ہم کہہ رہے ہیں وہ ناانصافی کر رہے ہیں, لیکن اگر اس 20% کے بعد والے 20% میں ہم ہیں تب بھی 60% سے تو پھر بھی اوپر ہی ہوئے نا. ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ناانصافی کر رہے ہیں, اور خود جو ہم اس 20% میں آ رہے ہیں جو اس 20% کے بعد والے, تب بھی نیچے 60% ہیں, پھر ہم بھی تو ناانصافی کر رہے ہیں. مولانا جملہ کیا ہے شاید فرمایا؟ فرمایا جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کر تمہارا مال ہے, آپ کی ضرورت آپ کی تنخواہ کے مثلا زیادہ ہو سکتی ہے, ضرورت سے زیادہ, جب آپ قناعت کریں. قناعت نہیں کریں گے تو آپ کی تنخواہ ہمیشہ کم رہے گی. ایک صاحب نے مجھے قوم کا حساب بتایا, کہنے لگے سرکار ایسا ہے کہ کہ میرے پاس خمس دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اچھا جیسے ہی کوئی مجھ سے یہ کہتا نا میں کہتا ہوں بسم اللہ مت دیجیے آپ, ختم. جب نہیں بچتا تو معاملہ ختم. کہیں گے نہیں پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ میرا حساب کتاب کیسا ہے. میں نے پوچھا دکھا دیجیے. 2 لاکھ سے اوپر ماہانہ تنخواہ ہے, 1 کروڑ روپے کا گھر بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے اوپر خمس نہیں لگتا کیونکہ میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہم کہا بسم اللہ بہت اچھا گیا آپ نے. 1000 تک, یعنی اب میں تفصیل بتاؤں تو اللہ کرے خود اس کو کبھی سن لے تو شرم آ جائے. بھائی یہ کنزیومرزم ہے, یہ ضرورت نہیں ہے, یہ فضول خرچی ہے. 2 لاکھ سے اوپر تنخواہ ہے, 3 بچے, 2 میاں بیوی, 5 آدمی 2 لاکھ روپے تنخواہ کے بعد کہتا ہے میرے پاس بچتا ہی نہیں ہے. واقعا نہیں بچے گا. اگر کسی نے ہر سال ڈزنی لینڈ جانا ہو تو بچے گا کہاں سے پھر اس کے پاس؟ کیسی بات ہے, واقعا نہیں بچے گا. اگر مولا کیا فرمانے, مولا فرمانے تمہارے مال میں جو تمہاری ضرورت کے مطابق ہے, یعنی واقعی ضرورت, اس سے بڑھ کر جو کچھ ہے اس میں تم غریبوں کے خزانچی ہو. یعنی اصل میں تمہاری ضرورت سے بڑھ کر جو کچھ ہے وہ مال غریبوں کا ہے, تمہیں امانتاً دیا گیا ہے. اچھا اگر وہ 20% یہ سن لیں اور سمجھ جائیں اور عمل کر ڈالیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ جناب وہ 20% نے اپنی زندگی نارمل سے اور اوپر بھی کر لی, ضرورتوں سے بڑھ کر بھی کر ڈالی, تو اب بھی بہت پیسہ بچ جائے گا. جب جو یہ پیسہ بچے گا اس کا کیا ہوگا؟ اس سے اقتصاد کا پہیا ایسا گھومے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے. وہ یہ کہ اس پیسے سے جن کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے پہناؤ, جن کے پیٹ میں کھانا نہیں گیا ان کو کھانا دے دو, جن کے سروں پر سایہ نہیں ہے ان کے لیے سایہ بنا دو. تو وہ پہلے پورا اقتصاد کا پہیا 20% کے لیے گھومتا تھا, 80% حسرت سے دیکھتے تھے, پھر اقتصاد کا پہیا 100% کے لیے گھومے گا اور سب خوش رہیں گے. جب 80% حسرت سے دیکھتے تھے تو سوسائٹی انسیکیور ہو جاتی ہے, نامنی پھیل جاتی ہے کیونکہ 80% کو حسرت رہ جاتی ہے. اور سوسائٹی میں اگر پہیا 100% کے لیے گھوما تو پھر سوسائٹی میں امن و سکون ہے. پھر کوئی غریب کسی امیر کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالے گا, اسے پتا ہے کہ یہ میرا خزانچی ہے, زیادہ سے زیادہ پیسہ اس کے پاس بھی آتا ہے تو مجھے ہی دیتا ہے, پھر کیوں ڈاکہ ڈالے گا؟ یہ وہ آئیڈیل سوسائٹی ہے جو اسلام دینا چاہتا ہے. اور ہم اس وقت اس سوسائٹی کو لے پائیں گے جب ہم بھی اس کیپیٹلزم سے باہر آنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب کچھ لوگوں نے کہا اقتصاد دین بے دین نہیں ہوتا, اس کے اندر ایک ہی جیسا ہے. ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے اقتصاد کا وہ اس وقت کیپیٹلزم میں کنزیومرزم کے اوپر ہے. یہ 100% جاہلانہ فکر ہے, 100% مادہ پرستی پر مبنی فکر ہے. اسلام اس کے مقابلے میں مکمل علیحدہ رائے حل پیش کرتا ہے. اسی طریقے سے سیاست کے باب میں, اب اقتصادیات کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں, سیاست کا باب بھی ایسا ہی ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دین کوئی بھی ہو معاشرے میں طاقت ان لوگوں کو دی جائے گی جو کام کی اہلیت رکھتے ہیں, جو چلانے کی اہلیت رکھتے ہیں. اب وہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. معاشرے میں طاقت تقسیم ہونی ہے, کسی نے صدر بننا ہے, کسی نے وزیر اعظم بننا ہے, کسی نے پارلیمنٹ میں جانا ہے, کسی نے گورنر بننا ہے. اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کون بنتا ہے, اس کا دین کیا ہے, یہ دیندار ہے یا بے دین ہے, عادل ہے فاسق ہے, اس کو ہم نہیں دیکھیں گے. ہم صرف یہ دیکھیں گے کام کی اہلیت رکھتا ہے تو دے دیں گے, نہیں اہلیت رکھتا تو نہیں دیں گے. سب سے پہلے تو میں کہہ دوں کہ کاش کوئی یہی کر کے دکھا دے, کاش کوئی یہی کر کے دکھا دے کہ جو کام کی اہلیت ہو اس کو منصب دیا جائے گا. اس وقت تو طے شدہ ہے کہ جو اہلیت رکھتا ہے اس کو کوئی منصب نہیں دیا جائے گا, طے شدہ اصول ہے اس کا. لہذا جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر بآسانی سمجھ میں آتا ہے کہ اس ملک کا حشر کیا ہونے والا ہے, کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. جون جولائی تک انتظار کیجیے. ہمارے ملک کے اندر اچھی بات یہ ہے کہ سال بھر پتہ ہی نہیں چلتا ہو کیا رہا ہے, پتہ چلتا ہے جون کے مہینے میں جب بجٹ آتا ہے. جو کچھ گزر رہا ہے کسی کو نہیں معلوم, سمجھ میں ہی نہیں آتا. امریکہ میں تو یہ ہے کہ اگر نومبر میں لوگ بے روزگار ہوئے تو دسمبر کے شروع میں فگر آ گئیں کہ صاحب نومبر میں 500,000 لوگ بے روزگار ہوئے، 500,000 لوگ. ابھی 2009 شروع ہوا ہے اور دنیا میں مزدوروں کی تنظیموں نے اعلان کیا ہے کہ اس سال 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہوں گے. پاکستان میں تو خبر ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہر روز بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو کسی کو کیا پتا، زیادہ زیادہ جون میں جا کے دیکھیں گے. وہ بھی اگر فیگرز بیلنس نہیں ہوئی تو ہم میتھمیٹکس کے ماہر ہیں، تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھوڑا سا مائنس کریں گے، معاملہ بیلنس زیرو ہو ہی جائے گا کسی نہ کسی طریقہ سے. مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس سب کی مہارت ہے ان لوگوں کے پاس. تو یہ اقتصادیات ہے. سیاسیات میں آئے، کہا صاحب جو کام کی آئی تک ہے اس کو دیں گے، دیندار بے دین نہیں دیکھیں گے. اچھا یہ کہہ دیا چل گیا، یہ کہ یہ چل پایا. مثلا سب سے زیادہ ایفیشنٹ گورنمنٹ دنیا کے کس ملک کی ہے جس نے یہ کام کیا ہو؟ مثلا خود امریکہ کو کہا جائے گا، کیا حشر ہوا ہے وہاں پر، جا کے خود ان سے پوچھیں وہاں پہ کیا حشر ہوا ہوا. سوسائٹی کولیپس کر گئی ہے ان کی. ابھی اگر ہم 2 سال پہلے بھی کہتے ہیں نا سوسائٹی کولیپس کر گئی تو شاید سمجھ میں نہیں آتا. اب واقعا جا کر پوچھئے وہاں پہ کیا حشر ہے. ان کا ایک ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے کہ 2-3 سال پہلے تو ہمیں کوئی نجات نہیں ملتی، ہم لوگ گئے سب کے سب. یہ پوری دنیا کا حشر ہے. اب وقت نہیں ہے اسلام کی طرف آ جائیں، اور اب وقت نہیں ہے کہ اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف واپس آ جائیں. اور سب سے پہلے دنیا کو دعوت دینے سے پہلے میں اور آپ خود اہل بیت کی طرف واپس آ جائیں. وہ کیسے؟ بہت سادہ سی بات ہے. آپ نے جب اپنے محلے کے اندر کسی کو بڑا بنانا ہوتا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پہ بناتے ہیں. آپ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کی سیاست میں ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کس کے پاس طاقت زیادہ ہے، کس کے پاس دولت زیادہ ہے، کس کے پاس شہرت زیادہ ہے، تو پھر تنقید کس بات کی کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی تنقید کا حق تو ہمیں اس وقت ہو کہ جب ہم نے اپنے گھرانے میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں جہاں ہمارے پاس طاقت ہے اہل بیت کی فکر کو نافذ کیا ہو، پھر آ کر ہم دنیا سے کہیں گے دیکھو ہم نے تو اپنے گھرانے میں نافذ کیا، نتائج اچھے تھے، اب تم بھی نافذ کرو. ہم اپنے گھرانوں میں نافذ نہیں کر پائے. دیکھیے سرمایہ داری ہمارے گھرانوں کے اندر کیسے ہے. دو بزرگ جو ایک دوسرے کے بھائی ہوں، بھائی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ خاندان میں مثلا برابر کیوں، ایک کے پاس کچھ نہیں ہے تقوی اور پرہیزگاری میں سے، ایک کے پاس سب کچھ ہے تقوی اور پرہیزگاری میں سے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے تقوی اور پرہیزگاری میں سے مثلا اس کے پاس دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کے پاس تقوی میں سے کچھ نہیں ہے اس کے پاس دنیا کے جاہ و جلال اور مال و منال میں سب کچھ ہے، خاندان میں کس کی چلے گی؟ کس کے خاندان میں چلتی ہے؟ وہ جس کے پاس پاور ہے، وہ جس کے پاس پیسہ ہے. تو ہم نے اپنے گھروں میں اہل بیت کی تعلیمات نافذ کر لی ہیں. آیا وہاں پر طاقت کی تقسیم اہل بیت کی تعلیمات کے تحت ہوئی ہے؟ جس دن آپ اپنے خاندان میں اس رشتہ دار کا زیادہ احترام کریں جس کے پاس دولت زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ دولت زیادہ ہے، معذرت کے ساتھ اتنی دیر آپ بنی امیہ کی پیروکار ہیں. یہ فکر اس نے دی ہے، اہل بیت نے نہیں دی. اہل بیت نے دولت کا احترام کبھی نہیں دیا. اہل بیت نے علم، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا احترام دیا. اگر ایسا ہوا کہ ایک دولت مند داخل ہوا اور میں اور آپ صرف اس کے دولت کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اس احترام میں ہم نے بنی امیہ کی پیروی کی ہے. یہ فکر بنی امیہ کی ہے، اہل بیت کی نہیں ہے. اب سوچیے ہم نے اہل بیت کو اپنی زندگی میں اختیار کر لیا تو ہم پاکستان کی حکومت سے کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تم اقتصاد میں اہل بیت کو اختیار کرو، تم سیاست میں اہل بیت کو اختیار کرو؟ پہلا کام تو ہمیں کرنا تھا. معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، انشاءاللہ کوئی برا نہ مانے، آیا ٹرسٹیز کا سلیکشن تقوی اور پرہیزگاری پر ہے؟ تو پھر حکومت کا سلیکشن تقوی اور پرہیزگاری پہ کیسے ہوگا؟
اللہ
کہا تو ادھر بھی کہہ دوں. یہاں تو خطیب اور ذاکر کا انتخاب بھی تقوی اور پرہیزگاری پر نہیں ہے. رسپی کا کہاں سے ہو؟ یہاں خطیب اور ذاکر کا انتخاب صرف اس بات پہ ہوتا ہے اس کی خطابت کیسی ہے, بس اور کچھ نہیں ہے. اور اس خطابت پہ سب کچھ قربان ہے. جب ہم نے ممبر پر بٹھانے میں اہل بیت کے معیار نہیں دیکھے جبکہ ممبر ان کا ممبر تھا, تو ٹرسٹی کہاں, حکومت کہاں, خاندان کچھ بھی نہیں بچا. پھر تو کچھ بھی نہیں بچا. شروع ہمیں یہاں سے کرنا تھا. ہم تقوی اور پرہیزگاری کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, اہل بیت کی دی ہوئی اقدار کو, ویلیوز کو اپنی زندگی میں نافذ کریں, معاشرے میں خود بخود نافذ ہوتی چلی جائیں گی. البتہ ایک موقع آئے گا جب ہمیں ظالموں سے لڑنا پڑے گا نافذ کرنے کے لیے, وہ آسانی سے قبول نہیں کریں گے. ایک موقع لڑنے کا بھی آئے گا, لیکن اس لڑنے سے پہلے 10 مرحلے ایسے آئیں گے جس میں ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم میں لڑنے کی صلاحیت ہے. جن افکار کی خاطر لڑنے کی بات کر رہے ہیں ان افکار پہ خود عمل کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آپ سوسائٹی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, میں اور آپ کتنا کہتے ہیں, بس ہم اور آپ کہتے ہیں ہم میڈیا کے خلاف بھرپور جہاد کریں گے چونکہ میڈیا میں فحشا ہے, میڈیا میں اہل بیت کی فکر نہیں ہے, اور میڈیا میں یہ اور میڈیا میں وہ ہے. میڈیا میں سب نہیں ہے نا جو آپ چاہ رہے ہیں, تو رکھا ہوا کیوں ہے؟ کس طرح سے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں روڈ پر آ کر کہ یہ خراب ہے, وہ خراب ہے تو گھر میں کیوں رکھا ہے؟ باہر نکال دو. طے شدہ بات ہے بھائی, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ مت دیکھیے, اسے گھر سے باہر نکال دیجیے. گھر سے باہر نکالیے, اس کے بعد کہیے دیکھو تم برے تھے نا اس لیے ہم نے تمہیں ترک کر دیا, تب تو بات صحیح ہے. پھر آپ آئیے احتجاج بھی کیجیے. صبح کو آپ احتجاج کر رہے ہیں روڈ پر جا کے میڈیا کی فحشا کے خلاف, شام کو بیٹھ کے پھر میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. کون سا احتجاج ہے بھائی, اس میں کیا منطق ہے؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں اس چینل کی بھرپور مذمت کرتے ہیں جس نے مثال کے طور پر ایک آدمی پیش کیا ہے جس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ہے, پھر اسی چینل کا دوسرا پروگرام خود بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس چینل کی مذمت کر رہے تھے تو اب آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے نا, ہمارے کام خود ہمارے کام کو بے اثر کر رہے ہیں. کون ہماری حکومت کے صحیح ہونے اور اہل بیت کی تعلیمات کی پیروی کی فریاد کو سنے گا جب ہم خود نہیں سن رہے اپنی فریاد کو؟ نہ میڈیا صحیح ہوگا, نہ اقتصاد صحیح ہوگی, نہ سیاست صحیح ہوگی. اور ان سب کے صحیح ہونے کا ایک چانس اس وقت بنے گا جب ہم ان تمام تعلیمات کی روشنی میں صحیح ہوں گے. آپ اور میں کہہ رہے ہیں پاکستان میں عدل نہیں ہے. کیوں عدل نہیں ہے؟ یہاں غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جتنی دولت آپ کے پاس آتی ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی میری دولت بڑھتی جاتی ہے, کچھ غریب لوگ غریب ہوتے جاتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں قناعت کر کے کسی غریب کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے؟ تو وہ حکومت پاکستان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ تو ختم نہیں کرے گی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے نعرے کیوں بے اثر ہیں؟ ہمارے نعرے اس خاطر بے اثر ہیں چونکہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے. کرنا شروع کر دیں تاثیر ہے. اور پھر میں عرض کروں گا, اب دنیا ہار گئی ہے غلط کام کر کر کے. اب صحیح کام چاہتی ہے, کوئی دکھائے تو صحیح. کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ اور پہلے خود کر کے دکھائے تب دکھانا کہیں گے. امریکہ نے پوری دنیا کو سرمایہ داری کی دعوت دی. کیسے دعوت دی؟ انہوں نے سرمایہ داری کے اوپر مبنی ایک معاشرہ بنایا جس میں دنیا کے لیے جنت بنا دی. اس کے بعد کہا دیکھو ہم نے سرمایہ داری پہ عمل کیا, دنیا میں جنت بنا لی, تم بھی آؤ ہماری طرح سرمایہ داری پہ عمل کرو, تمہیں بھی جنت مل جائے گی. پوری دنیا سرمایہ داری کے پیچھے بھاگ گئی. بعد میں پتا چلا جو اس نے جنت بنائی تھی وہ بھی کھوکھلی تھی, گر گئی. آپ صحیح والی جنت کیوں نہیں دکھا دیتے؟ آپ صحیح جنت بنائیں اہل بیت کی تعلیمات پر مبنی, وہ دکھائیں دنیا کو, دیکھو تم انہوں نے مصنوعی جنت بنائی تھی, اب ہم نے اصلی جنت بنائی, یہ اصلی جنت ہے. نہیں کہہ رہا مادیات سے لبریز جنت بنائے, مانویات سے لبریز ایک جنت بنائے جس میں زندگی گزارنے والا ہر شخص مال ہو یا نہ ہو خوش اور مطمئن ہو, یہ جنت بن جائے. اب دنیا اتنی عقل مند ہے کہ وہ مادہ پرستی سے سمجھ گئے کہ اس سے ملنا کچھ نہیں ہے, لیکن کوئی سبسٹیٹیوٹ بھی تو دکھائے. اور دکھانے کے لیے ایک دو آدمی کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں مثلا ہمارے پاس علماء مراجع اعظم ہیں وہ ہیں تو صحیح، نہیں وہ کافی نہیں ہے، معاشرہ دکھائے، سوسائٹی بنے، لنوری المعالم من دینک، سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں ہم چاہتے ہیں تیرے شہروں میں تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں، شہر میں جب تک آشکار نہیں ہوں گی دین کا پیغام نہیں پھیلے گا، اس خاطر سید الشہداء قربانی دیتے ہیں، ورنہ ان کے گھر میں تو اسلام بھرپور تھا، اس میں کیا کمی تھی؟ اچھا حاکم وقت یزید ہوتا یا پرہیزگار ہوتا، سید الشہداء کے گھر میں جو اسلام تھا اس پہ کوئی فرق پڑنا تھا؟ نہیں، شہر کی فضا بھی فرق پڑنا تھا، سید الشہداء نے اس کا خیال کیا. اب میں اور آپ ہیں یہاں پر مثال کے طور پر، اپنا معاشرہ بنائیں، اس معاشرے کے اندر اہل بیت کی تعلیمات کو نافذ کریں، دنیا کو ہماری دعوت کا عمل خود بخود شروع ہو جائے گا. کاش ایسا مشہور ہو جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں رہتے ہیں یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے محلے پرہیزگاری سے بھرے ہوتے ہیں. مثلا ایسا مشہور ہو جائے کہ ان کی مسجدوں میں، ان کے گھروں میں صبح سے پہلے عبادت شروع ہو جاتی ہے. کاش مشہور ہو جائے، پھر دیکھیے دنیا ہماری طرف آئے گی یا نہیں آئیں گی، خود آئیں گے پوچھنے کے لیے تم نے یہ کام کیسے کیا، خود آئیں گے. یہ وہ اصلی پیغام ہے اہل بیت کا جو وہ دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے ہم کریں دنیا کو پہنچائیں. ہم اس پہ خوش ہیں کہ ہمارا بس ایک تعلق ہے، بس ایک تعلق پہلا قدم ہے، بس ایک تعلق کے بعد پوری داستان ہے، اسے کیوں نہیں دیکھتے، اس کو عمل میں لائیں. اس وقت دنیا طلب کر رہی ہے، ایک ایک شیعہ ویب سائٹ کے اوپر پوری دنیا سے کلک ہوتے ہیں، پوری دنیا سے. پاکستان میں بننے والی ایک شیعہ ویب سائٹ کے بارے میں ایک دفعہ میں نے اس سے ایسی ویب سائٹ چلانے والوں سے کہا کہ جو جہاں سے دنیا میں ہٹ ہو رہے ہیں وہ بتاؤ، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کو سرچ کیا، نکالا، پتا چلا ایک مہینے میں اسرائیل سے 700 ہٹس تھیں، اسرائیل سے 700 ہٹ ہوئی ہیں ایک مہینے کے اندر. اسرائیل میں کوئی شیعہ ہے کیا؟ نہیں. پتہ نہیں کس عقل مند کا اسرائیل میں عزاداری ہوتی ہے، مجھے پوچھنا پڑے گا اس سے، البتہ شاید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل و شعور میں اس پائے پہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے کوئی بات. بہت ساری باتیں ایسی ہو چکی ہیں ان کے ذریعے سے، نامعقول ہے. ہم لوگوں کو نہیں معلوم کچھ ایسی چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے جو بہت ہی عجیب ہے. مثال کے طور پر عرض کروں گا، اب ذرا اس کو سنبھل کے سنیے، نصرانیت کی ہم اور آپ تعریف کرتے ہیں کہ بھائی یہ مثال کے طور پر عیسائی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس تو چلو یہ قابل قبول تھا، اہل کتاب تو تھا کم سے کم، ٹھیک ہے. نصیریت کی بھی تعریف ہونی چاہیے، مسلمان تھا نصیری، امیر مومنین نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، جس کو امیر مومنین نے آگ میں جلایا تھا وہ ہمارے اشعار میں آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. کون سا دین ہے یہ؟ یہ امیر المومنین سے محبت کا تقاضا ہے؟ مثلا ایسا ہو رہا ہے ایک دفعہ کوفہ کے اندر اعلان ہو کہ آج امیر المومنین دو آدمیوں کو آگ میں جلائیں گے، کسی کو آگ میں نہیں جلاتے تھے، اگر کوئی قاتل تھا تو شمشیر سے قتل کر دیتے تھے، اگر نعوذ باللہ فعل حرام کرنے والا تھا تو سنسار کر دیا کرتے تھے، آگ میں تو نہیں جلاتے تھے. آج دو آدمی آگ میں جلیں گے، امیر المومنین غیظ و غضب میں ان دونوں کو آگ میں جلا رہے ہیں، اور دو شاعر وہاں پر کھڑے ہو کر ان دو آگ میں جلنے والوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں، یہ علی کے چاہنے والے ہیں؟ تو ہمارے اشعار میں نصیریت کی اتنی تعریف کیوں ہے؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب نصیریت کی شان میں کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، یہ کون سی شان ہے، یہ کون سی فضیلت ہے؟ جس کو مولا سزا دیں میں اس کو احترام بھی دوں، اور اس کے بعد اگر تو اس کی شان میں کچھ کہے تو اس کی تعریف بھی کروں کہ تم نے ہماری دل کی بات کہہ دی، کون سا انصاف ہے یہ؟ یہ فکر اہل بیت کے ساتھ کون سی انصاف ہے یہ؟ ان کو برادران عزیز سوچیے آپ، اچھا آپ نہیں سوچیں گے، دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ کے دوست احباب نے پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کے نتیجے میں پوری دنیا ایک ایک شیعہ کو دوربین خوردبین لگا کر دیکھتی ہے کہ کیا کر رہا ہے. ہم اور آپ نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, پھر وہ ایک ایک چیز کے کلپس بناتے ہیں اور اپنی ویب سائٹس پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, یہ ہیں. کیوں ہم اس طرح سے اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ کیوں اہل بیت کی فکر کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں؟ اہل بیت نے کوئی ایک روایت ہے 250 سال میں نصیریت کے لیے کوئی ایک اچھی روایت کہی ہو کہ مثلاً یہ اچھے لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا ایک آدمی نزدیک آیا, اس نے کچھ جملے کہے جو امام نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو ہمارے جد امجد کی شان میں وہ خود انہوں نے نہیں کہے ہیں, ہمیں معلوم ہے تم کیا چاہتے ہو. فرمایا آئندہ سے ہماری محفل میں نہیں آنا. ابھی تو اس نے خدا نہیں کہا تھا, کم رکھا ہوا تھا, اور جس نے خدا کہا تھا اس کو امیر مومنین نے حسن چلا دیا تھا. کیا ہو رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کر رہے, ہم لوگ شعور سے کام نہیں لے رہے, دشمن ہم سے کھیل رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا بعد میں جب اس آدمی کے بارے میں تحقیق ہوئی تو پتہ چلا وہ جاسوس تھا اصلا. امام نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کو مامور کیا کہ اس آدمی کے اوپر نظر رکھنا, آئندہ ہمارے شیعوں کے ساتھ رابطہ نہ کر سکے, کہیں ایسا نہ ان کو گمراہ کرے. اتنی سختی دکھائی ہم لوگ کیوں اس طرح سے؟ بس کلام کو سب کو جمع کرتے ہیں, آج ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. آپ چاہتے ہیں سیاست میں اہل بیت کا مسلک دکھائیں, ان کی فکر کیا تھی, جہاں پہ آپ کے پاس طاقت ہے وہاں اہل بیت کی فکر دکھائیں, پھر دنیا بھر کی سیاست کے لیے آپ کی فکر خود بخود چلے گی, پھر خود بخود دنیا قبول کرے گی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو فکر تھی فلاں جگہ پہ نافذ ہوئی, اس نے اچھے اثرات دکھائے, اب اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آپ عمل کر دیں. اسی طرح ہر چیپٹر کے اندر اور بالاخص سیاست کے اندر, بالاخص سیاست کے اندر, کیوں؟ اصلی دعویٰ شیعت کا تمام دوسروں کے ساتھ اسی ایشو کے اوپر ہے کہ آیا امیر المومنین کو حاکمیت ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے,
اور محمد والے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
تعجب کی بات یہ عرض کرتا چلوں کہ مجدد عرب ثانی جیسے لوگ حتیٰ امامت کے معنی کو ذرا سا تبدیل کر کے امامت کو ماننے کو بھی تیار ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ دینی رہبری, دینی رہبری, نہ عند اللہ اللہ کی طرف سے منصوص اللہ کی طرف سے معمور, نہ یہ نہیں, بس دینی رہبری. کہتے ہیں اس معنی میں امیر المومنین اور ان کی اولاد قوم کے رہنما ہیں. قبول کرتے ہیں مجدد عرب ثانی اس معنی میں قبول کرتے ہیں, لیکن کس معنی میں انکار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کہ رسول اللہ کے بعد وہ حاکم ہو, اس میں قبول کریں گے, یہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہ اہل بیت نے کہا ہم قبول کریں گے, یہ ہمارا حق ہے. ہم نے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا, 1400 سال تک اس بات کے اوپر نزاع کیا کہ خلافت امیر المومنین کا حق ہے, اس پر قربانیاں دیں. اس لیے کہہ رہا ہوں بالاخص سیاست میں اہل بیت کی فکر کو نافذ ہونا ضروری ہے, ہر شعبے میں, اقتصاد میں. اور آغاز کہاں سے ہوگا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا, اپنی زندگی سے. کل انشاءاللہ میں رزق کے معاملے میں اہل بیت کی تعلیمات کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کر دوں گا, تاکہ یہ معاملہ ہمارے لیے کچھ کلیئر ہو جائے. کچھ ہم نے دو چار جملات پہلے کہے تو کچھ دوستوں کے ذہن میں سوالات باقی رہ گئے رزق کے حوالے سے, تو عرض کریں گے تاکہ معاملہ انشاءاللہ واضح رہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر معاملہ حاکمیت سیاسی کا نہ ہوتا, سیاسی حاکمیت کا معاملہ نہ ہوتا, تو ان حکام کو اہل بیت سے پھر بظاہر کوئی دشمنی نہیں تھی, بظاہر کوئی دشمنی نہیں تھی. مثلا آپ ہارون الرشید اور مامون الرشید کو کیسا دیکھتے؟ مامون الرشید اپنے دربار میں اہل سنت علماء کو بلاتا تھا, کہتا تھا دیکھو اب میں تم سے مناظرہ کروں گا اور کچھ دیر کے لیے میں خلیفہ نہیں ہوں, میں تمہارے سامنے ایک مناظر ہوں, مناظرہ کروں گا. علماء اہل سنت نے کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہوا کہ آپ خلیفہ ہیں, اگر ہم نے کوئی بات کہی تو آپ کو بری لگ جائے گی, پھر ہماری جان کہاں بچے گی؟ کہا میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں, اس مناظرے میں جس کو جو کہنا ہے کہے. اس کے بعد یہ مامون الرشید خلافت بلا فصل امیر المومنین علماء اہل سنت کے سامنے ثابت کرتا تھا، اور اتنا اچھا ثابت کرتا تھا کہ ڈاکٹر شریعتی کے والد محترم نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کے اندر میں نے جملہ پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ ان کے خیال میں جس طرح معمون علماء اہل سنت کے سامنے امیر المومنین کی خلافت بلا فصل ثابت کرتا تھا، ایسا ثابت کم ہی لوگوں نے کیا، اتنا اچھا ثابت کرتا تھا. اور اس کے بعد خلافت امیر المومنین بلا فصل ثابت کرتا تھا اور ان کی اولاد کے حق کا غاصب تھا. ایک طرف سے ثابت کرتا تھا کہ خلافت بلا فصل امیر المومنین کا حق ہے، اور جب نیچے نسل میں آئے تو آٹھویں نسل میں انہی کے فرزند سے اسی خلافت کو غصب کرتا تھا جس کو تھوڑی دیر پہلے علماء سنت کے سامنے ثابت کرتا تھا کہ ان کا حق ہے، اس کو غصب بھی کرتا تھا. اب اگر کوئی کہے اے مامون آٹھویں امام سیاسی حاکمیت سے دست بردار ہوئے، اب مامون کا کوئی جھگڑا ہے آٹھویں امام سے؟ معاملہ ختم. یہی ایک نقطہ ہے جس پہ جھگڑا ہے، ورنہ مامون کا آٹھویں امام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. ادھر اتنا احترام کرتا تھا کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، وہ بھی اس کا باپ بھی ہارون الرشید بھی. اپنے شہزادوں کو کہتا تھا جب امام تشریف لائے، کہا تم لوگ زمین پہ بیٹھو، یہ میرے ساتھ تخت پہ بیٹھیں گے. اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا، خود ان کے سیدھے ہاتھ پر بیٹھا. تمام درباری حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. جب امام تشریف لے گئے تو مامون الرشید نے اپنے باپ سے نزدیک تھا، کہا کہ آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، کوئی تشریف لائے آپ نے اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا. کہا ہاں، حق یہ ہے کہ اس جگہ کے حقدار وہی ہیں. ہارون الرشید کہہ رہا ہے، کہتا ہے حق یہ ہے کہ اس جگہ کے حقدار وہی ہیں. احسن المقال کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تفصیل سے آپ جا کے دیکھ سکتے. کہا اس جگہ کے حقدار یہی ہیں. کہا اگر حقدار کا مطلب وہی جو میں سمجھ رہا ہوں تو پھر ہم کون ہیں؟ کہنے لگا ہم غاصب ہیں، ہم غاصب ہیں. کہا اگر ہم غاصب ہیں تو ہم کیوں غصب کر رہے ہیں؟ کہنے لگا اس کی وجہ یہ کہ الملک اقیم، حکومت ماں باپ نہیں پہچانتی. اگر تم نے بھی میری حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. ہارون الرشید اور مامون الرشید کو ساتویں امام اور آٹھویں امام سے کوئی دشمنی نہیں ہے ظاہری طور پر، شدت کا احترام کرتے ہیں، خلافت بلا فصل اپنے ادلہ کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، لیکن قاتل ہیں خاندان اہل بیت کے. کیوں؟ اپنی حکومت کے راستے میں رکاوٹ نہیں دیکھنا چاہتے. اور امام کو اس طرح سے دیکھتا ہے کہ اسی مامون الرشید نے کہا کہ وہ جب گئے تو آپ نے ان کو کوئی پیسہ نہیں دیا، 400 درہم دیے، اور کوئی فقیر بھی آتا تھا تو اس کو 1000-10000 درہم سے کم نہیں دیتے تھے، ان کو 400 درہم انعام میں دیے، اتنے تھوڑے سے، اور جو بھی آتا تھا 10000 درہم دے رہے تھے. کہنے لگا کہ تم ان کو نہیں جانتے، اگر میں ان کو تھوڑا سا بھی پیسہ دوں گا شمشیریں لے کر میرے خلاف جہاد شروع کر دیں گے. کہنے لگا مجھے معلوم ہے، تھوڑا سا بھی پیسہ دوں گا شمشیریں خریدیں گے میرے خلاف جہاد کریں گے. ان کو پتا ہے میں غاصب ہوں، مجھے پتا ہے میں غاصب ہوں، میں ان کو پیسہ نہیں دوں گا. یہ ساری داستان ہے. اب ہم دستبردار نہیں ہوں گے اس حق کے خلافت سے، ہم کیوں دستبردار ہوئے؟ قائم رہتے. کہتے حکومت سیاست علی اور اولاد علی کا حق ہے، کیوں دستبردار ہوئے؟ ممکن ہے کوئی کہے غیبت کے زمانے میں دستبردار ہونا بہتر تھا، تو وہ نظریہ خلافت امیر المومنین صرف 250 سال کے لیے تھا، اور 1150 سال غیبت کبرا کے لیے. پھر اس میں جاہلوں سے کہہ دیا جائے جو لوٹنا ہے لوٹ لیں، اسلام کی عزت اور ناموس کا خیال نہ کریں، جس طرح سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا ہی کھیلتے رہیں، اور ہو رہا ہے. اہل بیت نے قبول نہیں فرمایا، کہا ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم ظالموں کو اجازت نہیں دیں گے مسلمانوں کے خون سے کھیلیں. تو اہل بیت کیا کرتے؟ ظالموں کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی. فرمایا ہم طاقت کا انتظار نہیں کریں گے، ہم مظلومیت کے ساتھ اپنے خون کے ذریعے ان کے خلاف جہاد کریں گے، خون سے جہاد کریں گے. اہل بیت نے نئی تاریخ لکھ دی. اس وقت تک دنیا کے سامنے دو راستے تھے، یا ظالم کے مقابلے میں اتنی طاقت ہے تو لڑ لو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو خاموش بیٹھو. اہل بیت نے کہا نہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم پھر بھی جہاد کریں گے. اب کوئی پوچھے کہ اے اہل بیت آپ کس چیز سے جہاد کریں گے؟ فرمایا پاکیزہ خون سے جہاد کریں گے. اپنی تمام تر پاکیزگی اور طہارت کو لے کر میدان میں آئیں گے، ان کے ظلم سے ٹکرا جائیں گے، پھر ہمارا خون بہے گا اور انسانیت جاگ جائے گی، پھر ہمارا خون بہے گا. اب کوئی پوچھے کہ آپ نے اپنے اس جہاد کا آغاز کس سے کیا؟ تو کہیں گے ہم نے پاکیزہ ترین خون کے ذریعے سے اپنے جہاد کا آغاز کیا. کن کے ذریعے سے؟ جن کے لیے رسول خدا کہتے تھے کہ یہ جس سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں، یہ جس سے ناراضی ہے میں بھی ناراضی ہوں. امامت اور حق کے امیر المومنین کی پہلی شہیدہ خود سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، پہلی شہادت بی نے دی. میدان غدیر خم میں جو ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا، اس کی راہ میں چند مہینے کے اندر پہلی شہادت خود بیوی نے دی، کہا میں دفاع کروں گی. لہذا جب وہ دروازے پر آئے تو ان کو بیوی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انہوں نے کہا علی کو باہر بھیجو، کہا میں نہیں بھیجوں گی. کہا بھیجنا پڑے گا، فرمایا میں یہاں پر اس دروازے پہ کھڑی رہوں گی اور علی کو باہر نہیں بھیجوں گی. کہا ہم دروازہ جلا دیں گے، فرمایا اگر میں ہوں، کہا ہم پھر بھی جلا دیں گے. پھر وہ حادثہ پیش آیا اور بی بی نے اس عالم کے اندر اپنی زندگی کی قربانی پیش کر دی کہ امیر المومنین تک کوئی ہاتھ نہ پہنچ سکے. کتنا سخت لمحہ تھا امیر المومنین کے لیے. ایک واقعے کے اندر کہتے ہیں چند لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی مصیبتیں بیان کر رہے تھے. ایک آدمی کہتا ہے اگر قرض سر پر ہو اور ادا نہ کر سکو تو بڑی مصیبت ہے. دوسرے نے کہا اگر بے گھر ہو جاؤ اور سڑکوں پہ زندگی گزارنی پڑے تو بڑی مصیبت ہے. کسی نے کہا بھوک لگے اور کھانے کو نہ ملے تو بڑی مصیبت ہے. دیکھا امیر المومنین وہاں سے گزر رہے تھے، کہا علی آپ آئیے ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، یہ بتائیے انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. روایت کہتی ہے مولا نے اطراف میں دیکھا جیسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی سن نہ رہا ہو، پھر ایک جملہ کہا ہم لوگوں کو رلانے کے لیے، کہا کوئی تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے تم کچھ نہ کر سکو، یہ مصیبت ہے. اب جملے پورے کر دوں، کوئی تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے اور وہ زوجہ سیدہ نساء العالمین ہو، بنت رسول اللہ ہو، ام الحسن و حسین ہو، وہ جس پر ہاتھ اٹھائے وہ ہو جس کے سائے کے پہ اور آپ انتظار کر رہے ہو، جس کی دعاؤں کا ہم انتظار کر رہے ہو، جس پر ہونے والے ظلم اتنے ہوئے کہ اس نے کہا مجھ پر جو ظلم ہوئے وہ دنوں پر ہوتے تو رات ہو جاتے ہیں، پہاڑوں پر ہوتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، جس کا ریزہ بھی رات میں اٹھا اور جس کی قبر بخشی ہو گئی. ایک جملہ روایت کو اور کہہ دوں، بی بی کی زیارت میں لکھا ہے، فرمایا السلام علیکی، آپ پر سلام ہو جو رسول اللہ کی سائل زادی ہیں، آپ پر سلام ہو جن کے حق کو غصب کیا گیا، اور ایک جملہ ہے السلام علیکی ایھا المکسورۃ ذلوہا، سلام ان پر جن کا پہلو شکستہ ہے. المکسورۃ ذلوہا،
وسيعلم الذين ظلموا أن يوم انقلب ينقلبوا. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تو نے غم حسین سے نوازا، آخرت کے تمام مراحل میں سید الشہداء کی شفاعت سے سرفراز فرما، میدان محشر میں سائے سیدہ نصیب فرما، ان کی دعاؤں کو اس قوم اور اس ملت اور اس دین کے لیے جاری و ساری فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، وہ جو خون اہل بیت کا انتقام لے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو قبر سیدہ کی اطلاع دے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، جو سیدہ پہ ہونے والے ظلم کا انتقام لے ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آوان و انصار میں شامل فرما، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
دوسری کتاب کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟
جی دیکھیے
آخر دفعہ
ہاں وہ کافی حد تک چیزیں کمپائل ہو گئی ہیں، اب جیسے موقع ملتا ہے انشاءاللہ۔